الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 نکاح کی اہمیت، نکاح کے فضائل اور نکاح کے فوائد پر مشتمل ہے، جس میں احادیث طیبہ کی روشنی میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ اب تک جو احادیث آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً 15 ہیں، جن کی تشریح بھی پہلے ہو چکی ہے اور ان کے ذیل میں شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق بتائے گئے ہیں، جن کی ادائیگی پر نکاح کی کشتی کا پار ہونا موقوف ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے. آگے حضرت نے چند احادیث میں وہ آزار بیان فرمائے ہیں جن کی وجہ سے مرد کے لیے یا عورت کے لیے نکاح کرنا ضروری نہیں رہتا. ان آزار کے پیش آنے کے بعد اگر کوئی مرد یا کوئی عورت نکاح نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس سلسلے میں حضرت نے ایک حدیث یہ بیان فرمائی ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے.
کہ ایک شخص اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور یہ عرض کیا کہ حضرت یہ میری بیٹی شادی کرنے سے انکار کرتی ہے. میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ شادی کر لے, میں تیری شادی کر دیتا ہوں, مگر یہ شادی کرنے سے انکار کرتی ہے, تو آپ اس کو سمجھائیں تاکہ یہ شادی کر لے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا نکاح کے بارے میں کہ بھائی تم اپنے باپ کا کہنا مان لو, جب تمہارے والد کہہ رہے ہیں کہ نکاح کر لو تو پھر لینا چاہیے. تو اس نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا, میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک کہ آپ مجھے یہ نہ بتلا دیں کہ بیوی کے ذمہ خاوند کے کیا حقوق ہیں. چنانچہ آپ نے خاوند کے بعض بڑے بڑے حقوق بیان فرمائے, ان حقوق کو سن کر اس نے پھر عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے میں ہرگز شادی نہیں کروں گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو اور شرعاً با اختیار ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح مت کرو. اس حدیث میں اس لڑکی کا یہ عذر تھا کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نکاح کے بعد اپنے شوہر کے حقوق نہیں ادا کر سکوں گی. یہ اس کا عذر تھا شادی نہ کرنے کا. چنانچہ آپ نے اس کو نکاح کرنے میں مجبور نہیں فرمایا. تو بعض مرتبہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کو یہ عذر ہوتا ہے کہ میں شادی قابل نہیں, چاہے جسمانی اعتبار سے شادی قابل نہ ہو, یا مالی اعتبار سے وہ شادی قابل نہ ہو, کیونکہ نکاح کے بعد شوہر پر بیوی کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے, لباس پوشاک دینا اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے, بیوی کے رہنے کی جگہ کا انتظام شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے. اب اگر کسی کے اندر ان تینوں باتوں کی طلاق صلاحیت نہیں ہے, مثلا وہ کماتے کچھ نہیں, نہ اس کے پاس مال ہے, نہ اس کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے, فقیر قلاش آدمی ہے, تو ابھی تو خود ہی بھوکا مر رہا ہے, پھر بیوی کو ہی بھوکا مارے گا. تو ایسا آدمی مالی اعتبار سے شادی کے لائق نہیں ہے. اور بعض مردوں کی کچھ عادتیں ایسی خراب اور بری ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بیوی کے صحیح حقوق ادا نہیں کر سکتے, جیسے بعض شرابی کبابی ہوتے, چرسی اور موالی ہوتے, ہیروئن اور بھنگ کے عادی ہوتے,
تو ہم بھی اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو گٹر کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، گندی نالیوں کو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے گھر کی زندگی تو عذاب بنی ہوئی ہوتی ہے، نہ بیوی کا حق ادا کریں، نہ اولاد کا حق ادا کریں، نہ کسی کا حق ادا کریں، بلکہ اور دوسروں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے گنہگار ہونا الگ، اگر اس میں ان کی کوتاہی کا دخل ہے تو یہ ایک الگ ان کا گناہ ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شادی قابل بھی نہیں. اس لیے شادی کے بعد بیوی کی زندگی کا بھی تو سوال ہے، اگر آپ شادی کرو گے تو بیوی گھر میں آئے گی، جب بیوی گھر میں آئے گی تو اس کے حقوق بھی تو ادا کرنے ہیں. اور اسی بات کو شادی سے پہلے سوچنا ضروری ہوتا ہے، سوچنا بھی ضروری ہے، دیکھنا بھی ضروری ہے، سوچ سمجھ کر، دیکھ بھال کر، جب جس کے اندر اس بات کا اطمینان ہو کہ ہاں بھائی یہ شخص شادی کے بعد بیوی کے حقوق ادا کر سکے گا تو سبحان اللہ، پھر شادی کرنا ہی بہتر ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے، جیسے کہ میں نے اس فصل اس روح کے شو میں عرض کیا تھا. اور جس کو اس بات کا یقین ہے، اطمینان ہے کہ بھئی میں تو شادی کے بعد بیوی کے واجب حقوق ادا ہی نہیں کر سکتا، تو اس کے حق میں یہ معتبر عذر ہے اور اس کے لیے شادی کرنا کوئی ضروری نہیں. اگر ایسا کوئی عذر ہو تو پھر ماں باپ کو بھی اسے شادی کرنے میں مجبور نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی بعض مرتبہ عورت کو عذر ہو جاتا ہے، لڑکی کو کوئی عذر ہے، جیسے اس حدیث کے اندر اس لڑکی نے حضور سے عرض کر دیا کہ حضور میں شادی کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے جو حقوق حضور نے بیان فرمائے میں ادا نہیں کر سکتی. حقوق تو دونوں کو ایک دوسرے کے ادا کرنے ضروری ہیں، شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں. اب اگر کسی لڑکی کو، کسی عورت کو اس بات کا یقین ہے کہ میں شوہر کے حقوق نہیں ادا کر سکتی، تو وہ بھی تو گنہگار ہوگی شادی کرنے کے بعد، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. لہذا ایسی صورت میں اگر وہ نکاح نہ کرے تو بجا اور درست ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانی اور سہولت رکھی ہے کہ عاقل بالغ مرد، عاقل بالغ عورت اپنے نکاح کے بارے میں خود مختار ہیں. نہ ماں باپ بیٹے کو نکاح کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، نہ بیٹی کو مجبور کر سکتے ہیں، نہ ماں باپ مجبور کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور مجبور کر سکتا ہے. ہاں اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، اس کو ترغیب دے سکتے ہیں، اس کو آمادہ کر سکتے ہیں، لیکن جبرن ان کا نکاح نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شادی ماں باپ کی تھوڑی ہوگی، تو مرد عورت کی ہوگی، زندگی تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی. اگر ان کو واقعی معتبر عذر لاحق ہے، اس بنا پر اگر کوئی لڑکا شادی کرنے سے انکار کرتا ہے یا لڑکی شادی کرنے سے انکار کرتی ہے، تو ماں باپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے، ان کے عذر کو سننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. سننے سمجھنے کے بعد اگر خود ان کا عذر معقول معلوم ہوتا ہے تو مان لینا چاہیے، اور اگر اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اپنے زمانے کے معتبر اور مستند علماء کرام سے جا کر کے ساری صورتحال بتا کر ان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں میں اس کو نکاح کرنے میں مجبور کروں یا نہ کروں. تو وہ کہیں کہ بھئی عذر معتبر ہے تو بس خاموش ہو جانا چاہیے اور بچوں کو شادی پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے. جیسے اس حدیث میں بھی یہ صاحب پہلے تو خود اپنی بیٹی کو سمجھاتے رہے اور شادی کرنے پر آمادہ کرتے رہے, جب وہ اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی تو حضور خدمت میں لیا, حضور نے بھی سمجھایا لیکن آپ نے مجبور نہیں فرمایا بلکہ فرما دیا کہ جب عورت بالغ ہو اور شرم با اختیار ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرو, وہ راضی ہو تو نکاح کر دو, راضی نہ ہو تو زبردستی نہ کرو. دوسرے حدیث میں دوسرا عذر بیان کیا گیا ہے. اس کا عنوان ہے اولاد کے خاطر دوسرا نکاح نہ کرنا, اولاد کے خاطر نکاح ثانی نہ کرنا. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ عورت جس کے رخسار محنت اور مشقت کی وجہ سے بدرنگ ہو گئے ہیں قیامت کے روز اس طرح قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی. یعنی ایسی بیوہ عورت جو شان و شوکت والی تھی اور حسن و جمال والی تھی, جس کے نکاح کے بہت سے لوگ طالب ہو سکتے تھے, مگر اس نے یتیم بچوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو نکاح سے باز رکھا اور دوسری شادی نہیں کی, یہاں تک کہ بچے بڑے ہو کر کے یا تو اس سے الگ ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا, تو اس عورت نے چونکہ بچوں خاطر بڑی قربانی دی ہے لہذا وہ قیامت میں حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسے ہوگی جیسے یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملی ہوئی. تو بعض مرتبہ عورت کو طلاق ہو جاتی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اب ایسی صورت میں اگر وہ نکاح کرے تو بعض صورت میں بچے برباد ہو جاتے ہیں, یعنی بعض مرتبہ دوسرا شوہر کہتا ہے میں بچوں کو نہیں رکھوں گا. اب بچے کہاں رکھے بھائی, تو بعض مرتبہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کے نانا نانی ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, اگر وہ رکھنے کے لیے تیار ہوں تو ٹھیک ہے نکاح کر لینا چاہیے, لیکن بعض مرتبہ وہ نہیں ہوتے. اور بہن بھائی تو ظاہر ہے آج کل کون رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, کیونکہ اپنے بچے پل جائیں تو بہت ہے. تو ایسے موقع پر بعض مرتبہ عورت کے لیے بڑا یہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ شادی کرے یا نہ کرے. شادی کرنے کی صورت میں بچوں کے برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ایسی صورت میں اگر کوئی عورت صبر سے کام لے, عفت اور پاک دامنی اختیار کیے رکھے اور اپنے بچوں کے خاطر ان کی پرورش کے خاطر ان کی تعلیم و تربیت کے خاطر دوسرا نکاح نہ کرے, یہ معتبر عذر ہے. اگر اس وجہ سے وہ شادی نہیں کرے گی تو گنہگار نہیں ہوگی بلکہ اس کو بڑا اجر و ثواب ملے گا, بڑا اونچا مقام ملے گا, اور ایسا اونچا مقام ملے گا کہ جو اس حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن وہ حضور کے ایسے قریب ہوگی جیسے شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی قریب ہے. اور ہر دور میں ایسی نیک خواتین بلا شبہ ہوتی ہیں جو بچوں خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی، کیونکہ انہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کر لی اور میں شوہر کے گھر چلی گئی پھر بچوں کا کون ہوگا، باپ فوت ہو گیا، ماں نے شادی کر لی، بچے کہیں کے بھی نہ رہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور یتیموں کی پرورش کا بڑا ثواب ہے. بلکہ احادیث کے اندر بیوہ یا متعلقہ بہنوں بچیوں یا ویسے ہی کنواری بچیوں اور بہنوں کی پرورش کے بڑے فضائل آئے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جس نے تین بیٹیاں یا تین بچیاں پالی، ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی اور پھر ان کو اپنے گھر کا کر دیا، تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے آڑ بن جائیں گے. دو بچیوں کا بھی یہی حکم ہے، دو بہنوں کا بھی یہی حکم ہے، ایک بچی ایک بہن کا بھی یہی حکم ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ بچیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں. اگر انہیں گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو میاں کا چہرہ جو ہے نا وہ سکڑ جاتا ہے اور خوفناک ہو جاتا ہے، غصے میں بھر جاتا ہے اور کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے. مٹھائی تو دور کی، مٹھائی تقسیم کرنا تو دور کی بات ہے، اور اگر بیٹا ہو جائے چاہے لنگڑا ہو پھر تو لڈو بانٹے جاتے ہیں. ان سے کہو بھائی یہ کیا تھا، تم نے فرق کر دیا، بیٹے کی تو ایسی خوشی اور بیٹے کے اوپر یہ نفرت. تو بات جاہل تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا کماؤ ہوئے بیٹی کھاؤ ہوئے، انہیں بیٹے تو کما کر کے لائے گا اس لیے اس کی قدر ہے، اور بیٹی تو ہمیشہ بچپن سے کھائے گی اور بڑے ہو کر کے پھر میاں کی کھائے گی، پھر کھاتی ہوئی دنیا سے جائے گی، وہ کمانے والی کا ہے. اس لیے لوگ بیٹے کی زیادہ قدر کرتے ہیں اور بیٹی سے نفرت کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. بلا شبہ بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے، اور فضائل جو ہیں وہ بیٹی کے زیادہ ہیں. اس لیے اپنی بیٹیوں سے ہرگز نفرت نہیں کرنی چاہیے اور ہرگز بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہیے. دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں، دونوں سے اپنے اختیار کی حد تک پیار محبت لاڈ برابر کرے. غیر اختیاری محبت میں تو برابری نہیں ہے، لیکن اختیاری محبت کے اندر برابری ہے. لینے میں، دینے میں، کھلانے میں، پلانے میں، کپڑے بنانے میں اور دوسرے کاموں میں ان کو برابر رکھے. یہاں تک کہ زندگی میں اگر باپ اپنے اولاد کو دے تو اس میں بھی افضل یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو برابر دے. اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنا مال و جائیداد تقسیم کرے تو اس میں بھی افضل یہ ہے کہ جتنا ایک بیٹے کو دے اتنی ایک بیٹی کو بھی دے. یہ افضل ہے. غلط یہ بھی جائز ہے کہ اگر دو روپے لڑکے کو دے تو ایک روپیہ لڑکی کو دے. یہ وراثت میں تقسیم کا اصول ہے جو اصل میں تو وراثت کے اندر ہے، کہ وراثت میں اللہ پاک نے لڑکے کا ڈبل حصہ رکھا ہے، لڑکی کا سنگل رکھا ہے. اگر کوئی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنا چاہے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں کو برابر رکھے، کیوں کچھ معلوم نہیں آخرت میں کون میں کس کی حق میں بہتر ہے. بعض مرتبہ لڑکا جو ہے ماں باپ کے لیے ببال بن جاتا ہے اور لڑکی دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے اپنے اختیار کی حد تک دونوں کو ایک نظر سے دیکھے، ایک جیسا برتاؤ کرے، ایک جیسا معاملہ کرے، دونوں کو پڑھائے، دونوں کو لکھائے، دونوں کی تربیت کرے، دونوں کو سکھائے، دونوں کو اپنے گھر کا کرنے کی کوشش کرے، اور اسی میں ماں باپ کی عزت بھی، اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے جو زندگی میں بھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، زندگی میں ہوتا ہے کہ بعض ماں باپ اپنا مال و جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کرتے ہیں، سب بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، وہ بیچارے رو کر خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ظلم ہے، یاد رکھو، حق تلفی ہے یہ ان کی، ناانصافی ہے ان کے ساتھ، اور حدیث میں اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے کہ من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو اپنے کسی وارث کی میراث ختم کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کا حصہ ختم کر دیں گے، اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ان کی بیٹیاں بیچاری بھوکی رہتی ہیں، گھر میں وہ تنگ ہیں، مالی اعتبار سے پریشان رہتی ہیں، بیٹے تو عیش کر رہے ہیں اور بیٹیاں بیچاری بھیک مانگ رہی ہیں، یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے یہ، جو زندگی میں بعض ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کر کے صرف بیٹوں کو نوازتے ہیں، اور یہی ظلم مرنے کے بعد بھی بعض جگہ ہوتا ہے، اچھے خاصے حاجی نمازی جب مر جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کی وراثت جو ہے صرف بیٹوں کو دی جاتی ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، ہمارے ملک میں بھی یہ رواج بہت زیادہ ہے، کراچی سے لے کر پختونخوا تک جہاں بھی چلے جاؤ عام طور پر آپ کو یہ ظلم نظر آئے گا کہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت بیٹوں کے قبضے میں جا رہی ہے اور بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ بیٹیوں کا مال اس طریقے سے ناحق کھانا اور ان کا حق ان کو نہ دینا ظلم بھی ہے، حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، اور جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرنے کے برابر ہے، اچھا بعض لوگوں سے اگر کہا جائے کہ بھائی تم یہ کیوں زیادتی کر رہے ہو، اپنے بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں وراثت دیتے، کہتے ہیں ان کی شادی کر دی جہیز دے تو دیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ باپ نے کہ ہم نے اس کو ان کی شادیاں کی تھی ان کو جہیز دیا تھا نا، ابھی جہیز کے وراثت سے کیا تعلق ہے، ان سے کوئی پوچھے گا بیٹوں کی بھی شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، ان کو زیور دیا تھا نہیں دیا تھا، ان کو فرنیچر دیا تھا نہیں دیا تھا، ان کا کمرہ بنوایا تھا نہیں بنوایا تھا، اس کو تیار کر کے ان کے لیے شادی میں دیا تھا نہیں دیا تھا، دیا تھا تو پھر بیٹی کو جیس دیا دونوں برابر ہو گئے، یہاں کیوں نہیں کہتے کہ بھائی بیٹے کی شادی تو کر دی تھی تو شادی پر اس کو جیس دیا تو دیا تھا، لہذا اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بیٹیوں کو ملے گا، ہے کوئی ایسی بات کہنے والا سننے والا، بس عام طور پر ذہنوں میں بیٹھا ہو کہ بیٹا بڑا اچھا ہے، بس وہی کماؤ ہوتی ہے، حالانکہ ہزاروں بیٹے ایسے ہیں جو کہ نکمے ہی ہوتے ہیں، کما کر باپو ماں باپ کہاں کھلاتے، تم بیٹوں کی محبت میں اتنا بڑھ کر کے بیٹیوں پہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے، زندگی میں بہتر یہ کہ اگر کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے کرے تو سب کو برابر دے، یعنی بیٹے کو بیٹی کو برابر برابر دے، مال بھی پیسہ بھی زمین بھی مکان بھی زیور بھی سب برابر برابر دے، نہ دینا چاہے نہ دے، دے تو پھر انصاف سے کام دے، اور مرنے کے بعد تو ماں باپ کی وراثت میں جیسے بیٹوں کا حق ہے ویسے بیٹیوں کا بھی حق ہے، ہاں ایک بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا آدھا حق ہے، وہ تو ہر حال میں دینا فرض ہے، اس میں اختیار نہیں ہے، اس میں مرضی نہیں ہے آدمی کی، چاہے دوں چاہے نہ دوں، کیونکہ وہ دینے والے اللہ پاک ہیں، اس خالق کائنات نے جس طرح ماں باپ کو وہ مال ان کی زندگی میں دیا تھا، اب اسی خالق کائنات نے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کو دیا ہے، اور اس طرح دیا ہے کہ 2 روپے لڑکے کے 1 روپیہ لڑکی کا، تو جیسے 2 روپے لڑکی کے لڑکے کے پکے ہیں، لڑکی کا بھی 1 روپیہ پکا ہے، دینا پڑے گا، جو نہیں دے گا اس کے حق میں وہ حرام ہوگا اور جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرے گا۔ وہ اندازہ کرو کتنے مسلمان ہیں جو دن رات یہ حرام خوری کر رہے ہیں، دادا پردادا سے وراثت تقسیم نہیں ہوئی، پردادا کا انتقال ہوا تو دادا نے وراثت تقسیم نہیں کی، دادا کا انتقال ہوا تو باپ نے وراثت تقسیم نہیں کی، باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے وراثت تقسیم نہیں کی، بندر بانٹ ہوئی ہے، جسے قبضے میں جو کچھ آیا بس وہ لے کے بیٹھ گیا، اور حاجی بنے ہوئے ہیں، نمازی بنے ہوئے ہیں، ہر سال عمرے کر رہے ہیں، ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، اور جناب تبلیغ میں بڑا وقت لگا رکھا ہے، اور تعلیم میں جڑے ہوئے ہیں، اور جناب یہ حرام کھا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ظلم جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بیویوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان سب کے ساتھ یہ ظلم روا ہے۔ ہمارے دین میں تو جس طریقے سے لڑکے کا حق ہے لڑکی کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ادا کرو، یہ دین ہے، اس کا نام ہے دینداری۔ لہذا وراثت بھی صحیح سے تقسیم کرنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کی پرورش میں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ بیٹے تو سارے اچھے ہیں چاہے کتنے نکمے نالائک ہوں، بیٹیاں ساری بری ہیں چاہے کتنی فرما بردار ہو تابع دار ہو، اتنا انصافی ہے۔ بہرحال اگر کوئی بیوہ عورت جو شادی کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی، لیکن اگر وہ اپنے بچوں کی پرورش کے خاطر شادی نہ کرے اور اپنی جوانی اور اپنی توانائی اپنے بچوں کی تربیت پہ تعلیم پر خرچ کر دے، تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگی جیسے کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث حضور حضرت نے تحریر فرمائی ہے، اس کا عنوان ہے ترک نکاح کی اجازت، نکاح نہ کرنے کی اجازت۔ حضرت یحییٰ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 180 سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 200 سال کے قریب زمانہ گزرنے کے بعد، اور بعض روایتوں میں 200 سال کا ذکر آیا کہ حضور کی وفات کے 200 سال کے بعد فتنوں کی کثرت ہوگی، فتنوں کی کثرت ہوگی، اس وقت اپنی امت کے لیے اکیلے رہنے کی اور لوگوں سے الگ ہو کر پہاڑ کی چوٹیوں میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ جب میری امت میں فتنے ہی فتنے پھیل جائیں اور آدمی کا لوگوں کے ساتھ رہنا اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے مشکل ہو جائے، اور ماں باپ کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے آدمی کا دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، کہ اگر وہ ان کے ساتھ رہے گا تو اس کا دین برباد ہو جائے گا، ایمان جاتا رہے گا، آخرت خراب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک معتبر عذر ہے شادی نہ کرنے کا۔ چنانچہ دوسری روایت میں حضرت نے فرمایا، اس کی وضاحت ہے، حضرت ابن مسعود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کی دینی ہلاکت اس کی بیوی کی وجہ سے ہوگی، ماں باپ اور اولاد کی وجہ سے ہوگی، یہ لوگ اس کو ناداری پر عار دلائیں گے اور ایسی ایسی باتوں کی فرمائش کریں گے جس سے یہ برداشت نہ کر سکے گا، جس کی بنا پر یہ ایسا کام کرے گا کہ جس سے اس کا دین برباد ہو جائے گا، اور پھر یہ دین برباد کر کے خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا جب کسی کا شادی کرنے کے بعد اپنے دین کے برباد ہونے کا خطرہ ہو، ایمان چلے جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکاح سے بچنے کا بھی عذر معتبر عذر ہے، کیونکہ اصل چیز تو دین ہے، اصل چیز تو ایمان ہے، دین ایمان جیسے بعض مرتبہ نکاح کے بعد محفوظ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں محفوظ رہتا ہے، تو اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت حال ہو اور اکا دکا ایسا واقعہ سامنے آتا ہی رہتا ہے کہ بعض لوگوں کے حق میں نکاح کرنا باعث تباہی اور باعث بربادی ہوتا ہے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے، تو جہاں کہیں ایسا معتبر عذر پیش آ جائے تو یہ بھی ایسا عذر ہے جس کی بنا پر آدمی اگر نکاح نہ کرے تو اپنا دین بچا سکتا ہے تو بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ان سب احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير، يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے رضا اور خوشنودی والے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ اپنے رضا و خوشنودی والے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی، دوست احباب کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور دین سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہم سب کی، ہمارے متعلقین کی، اور تمام حاضرین اور حاضرات کی، اور جہاں جہاں لوگ یہ بیان سن رہے ہیں، سب کی ساری بیماریاں اور پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما، سب کی بیماریاں پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما، یا
یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو باران رحمت عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، پانی کی تنگی دور فرما، بجلی اور گیس کی کمی دور فرما، خوشحالی عطا فرما، یا اللہ شادابی عطا فرما، یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو اللہ عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. برحمتك يا